الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات الله برادران ایمانی و عزیزان انسانی، یہ فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ہماری تہذیبی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہماری تعلیمی و تربیتی سرگرمی ہے. اور اکثر بیشتر میں نے یہ تعبیر ذکر کی ہے کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، اور چونکہ یہ درسگاہ ہے اس لیے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موضوع انتخاب کیا جائے جس سے ہمارے افق ذہن پر چھانے والے غبار چھٹیں. یہ دنیا دار غفلت ہے، کبھی سامنے کی حقیقتیں بھی نظر نہیں آتی، اور پھر جب ایک بڑی تعداد میں ایسے افراد، ایسے اشخاص، ایسی انجمنیں، ایسے ادارے ہوں جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے ہی کے لیے کام کر رہے ہوں، خدا بیزاری سکھا رہے ہوں، بے دینی سکھا رہے ہوں، الحاد سکھا رہے ہوں، الحاد کو دانشوری کی پہچان بتا رہے ہوں، تو یہ گفتگویں اور بھی ضروری ہو جاتی ہیں. اور کوئی بھی گفتگو جو اسلام، قرآن، خطیب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذوات گرامی اور ان کے تعلیمات اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے ہوگی، اس میں اور بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ گفتگو معمولی، سطحی، رسمی نہ ہو. کنونشنل گفتگوؤں کا میں بہت قائل نہیں ہوں، اسی لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جو آپ کے ایمانی ذوق کی آسودگی کے لیے بھی کام آئیں، اور عام انسان کی ذہنی اور عقلی آسودگی کے لیے بھی کارآمد. اسی لحاظ سے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ اساس اسلام کیا ہے، کوئی عقیدہ ہے یا حقیقت ہے؟ اب تک گفتگو کچھ آگے تو بڑھی ہے، جو بات میں نے عرض کی اب تک آپ کے سامنے اسے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ آیا کسی بھی دین کی بنیاد کسی عقیدے کو قرار دیا جا سکتا ہے یا کوئی حقیقت ہی ہونی چاہیے؟ عام گفتگو، کسی بھی دین کو دین کس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے؟ کسی بھی عقیدے پر اس کی بنیاد ہو تو دین ہو جائے گا، یعنی حقیقت ہی پر اس کی بنیاد ہو تب دین ہوگا. لیکن اگر اس نقطۂ نظر سے گفتگو شروع کی جائے تب بھی مفاد وہی حاصل ہوگا جو میں نے عنوان قائم کیا ہے. البتہ یہ گفتگو بہت پھیل جائے گی اور شاید کسی کے لیے بہت دل آزار ہو جائے، کیونکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر نہ جانے کتنے عقیدے تراشے، اور ہر شخص اپنے عقیدے پہ نازا ہے اور سپر یہ بنا لی ہے کہ صاحب یہ آپ کا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، آپ میرے عقیدے کا احترام کیجئے، میں آپ کے عقیدے کا احترام کروں. میں آپ کا احترام تو کرتا ہوں مگر آپ کے عقیدے کا احترام کرنے کے لیے پابند نہیں. انسان کا احترام بہت ہے، صرف انسان، وجود مبارک انسان بہت قیمتی ہے، بہت عزیز الوجود ہے یہ انسان. نگاہ قدرت میں، نگاہ مشیت میں انسان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے. تو انسان کا احترام خود اتنا سکھایا ہے قرآن نے اور اسلام نے کہ ہمیں کسی اور کی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ انسانی احترام کا تقاضا ہے کہ جب ہم اس کا احترام کریں تو اسے یہ بھی بتائیں کہ کیا چیز آپ کے شایان شان ہے اور کیا چیز آپ کے شایان شان نہیں. ہم انسان کو یہ بتائیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں، انسان کو اللہ نے ایسی فطرت پر ڈھالا ہے کہ اس کا قلب کسی غلط بات پر مطمئن ہو ہی نہیں سکتا، مضطرب رہے گا، بے چین رہے گا. انسان جب تک حقیقت تک نہیں پہنچ جاتا مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے. نفس مطمئنہ تو تبھی وجود میں آتا ہے جب حقیقت منکشف ہو جاتا ہے، تب نفس مطمئنہ وجود میں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بتائیں، ہم پر فرض ہے اخلاقی طور پر، انسانی طور پر، عقلی طور پر. اور پھر قرآن میں اور اسلام میں بھی ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم یہ فریضہ انجام دیں کہ ہم انسان کو بتائیں کیا چیزیں اس کے شایع نشان ہیں اور کیا چیزیں اس کے شایع نشان نہیں. یہ بحث تمام ادیان کے حوالے سے نہ کر کے میں نے صرف اسلام کے حوالے سے کی کہ آیا اسلام نے اپنی بنیاد کس پر رکھی ہے. صرف کچھ عقیدے انٹروڈیوس کیے گئے کہ یہ فیتھ ہے، یہ بلیف ہے، یہ چیزیں ان کو مان لو، یا پورے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے تفکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، تدبر سے کام لو، نظر اٹھاؤ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ماضی کو دیکھو، تخلیق کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کرو، کاسمولوجیکل اسٹڈیز پر قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے، دیکھو کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے، اللہ نے خود توجہ دلائی. کس لیے توجہ دلائی؟ اسی لیے تو کہ قرآن مجید یہ بات راسخ کر دینا چاہتا ہے کہ ہم کوئی مفروضہ تمہارے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتے، کوئی فرضیہ تمہارے سامنے نہیں پیش کرنا چاہتے، کچھ نہیں کہتے کہ اسے فرض کر لو، اسے مان لو، جاننے کی کوشش کرو، جو جان لو کہ حق ہے اسے مان لو. کلام میں ٹریڈیشنل اسکولاسٹک اپروچ میں یا ڈسپلین میں یہ ہے کہ یہ مان لو پھر یہ جان لو کہ ہم کیوں مانتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، کچھ مت مانو، پہلے جانو، جسے جانو کہ یہ حق ہے اسے مان لو. بالکل زاویے مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ مان لیجئے بات، پہلے مان تو لیجئے آپ، پہلے مان تو لیجئے پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کیوں مانتے ہیں، کیوں منوا رہے ہیں آپ سے. پہلے مان لیجئے کہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا، بڑا بھلا ہوگا، یہ بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، گویا نعوذ باللہ رشوت دی جا رہی ہے. یہ مان لیجئے بڑا بھلا ہوگا. ہمارا معاشرہ، انسانی معاشرہ پورا ایسا رشوت زدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے ثواب کو بھی رشوت سمجھتا ہے. مان لو، ہم اللہ نے کہتا ہی نہیں مان لو. بہت ہی عجیب سا جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے کہ بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہنے کر لیں گے. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں، فروعات مذہب میں جو بہت سی باتیں ہیں، کل کسی صاحب نے فون کیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں نے ان کی غلط فہمی دور کی، انہوں نے کہا یہ عقیدہ نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ انسانی علم کی کمزوری ہے کہ وہ کبھی عقیدے کو حقیقت اور حقیقت کو عقیدہ سمجھ لیتا ہے، حقیقت کو پوری طرح منتشر نہیں کر پاتا. یہ جو ہیومن ایرر ہے، یہ جو نقائص ہیں ہمارے علم میں، اسے دور کرنے کے بھی طریقے ہیں. اور اگر کوئی نقص واقعاً موجود ہے لیکن اس میں ارادہ شامل نہیں ہے، تو پروردگار کریم ہے، پھر محاسبہ نہیں کرے گا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی شخص پورے خلوص کے ساتھ جستجو کرے کہ خالق کائنات ہے یا نہیں ہے، کوئی ہمارا خالق ہے یا نہیں ہے، خلوص کے ساتھ وہ جستجو کر لے، خلوص کے ساتھ، اور اس کی عقل کی کمزوری ہو یا استدلال کی کمزوری ہو، بدنیتی شامل نہ ہو، واقعاً وہ اس نتیجے پر پہنچے تو کوئی خدا نہیں ہے، پروردگار عالم ہرگز اسے معذب نہیں فرمائے گا. اس کی عدالت کے خلاف ہے، اس کی بزرگی کے خلاف ہے، ہرگز معذب نہیں فرمائے گا کہ یہ مجھے نہیں مانتا. اس کے پاس عذر ہے، حجت ہے، میں نے تلاش کیا تجھے تو نہیں ملا مجھے. لیکن زیادہ تر ملحدین جو دنیا میں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اس قبیل میں نہیں ہیں آتے. زیادہ تر افراد بشر وہ ہیں جو ہوائے نفس کی خاطر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ باتیں انٹلیکچوئل کرتے ہیں، وہ آپ کو الجھائیں گے، آپ کی ہر دلیل کو رد کر دیں گے، بھئی یہ دلیل نارسا ہے، یہ دلیل ناکافی ہے، اس دلیل سے کہاں خدا ثابت ہوتا ہے. لیکن ان کا دل مانتا ہے خدا کو، ان کی عقل تسلیم کرتی ہے خدا کو، صرف مجبوری یہ ہے کہ خدا کو تسلیم کر لینے کے بعد عہد وفا بحق کی پابندی کا حوصلہ نہیں رکھتے. حق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی بسر کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. بے بندوبار زندگی، آزادانہ زندگی، سرکشی کی زندگی، بغاوت کی زندگی، شہوت رانی کی زندگی، عیش کوشی کی زندگی، وہ عجیب ہے انہیں. اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اہل دین کی علمی دلیلوں کو کمزور بتاتے ہیں. دلیلیں کمزور نہیں ہیں، دلیلیں کمزور نہیں ہیں، یعنی مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں، مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں. اسی حقیقت کی طرف اس آیت نے اشارہ کیا ہے، جسے کل بھی میں نے تلاوت کیا تھا، اور اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، انہیں معلوم ہے دین کی حقیقت کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر انکار کرتے ہیں. اس کے بعد تحدید ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے انہیں انکار کرنے دو، جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دو، لیکن ہماری یہ بات سن لو کہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے گا تو ہم بہت جلد حساب کر لیں گے. یہ بہت جلد حساب کر لیں گے، یہ ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، یہ اپنے اطمینان کا اعلان ہے. ان کی سرکشی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، میں مطمئن ہوں. البتہ میری نشانیوں کا کوئی انکار کرے گا تو ہم حساب کر لیں گے. غور فرمائیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اسلوب تبلیغ، اسلوب ہدایت و ارشاد سکھایا رب اکبر نے، اس میں کہیں تشدد نہیں، کوئی تشدد نہیں، کسی قسم کا تشدد نہیں. بس یہ ہے کہ آپ انہیں علمی اور عملی طور پہ تربیت کرنے کی کوشش کریں، تبلیغ کی کوشش کریں بس. اسی آیت سے متصل آیت ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر اے حبیب رسول یہ آپ سے حجت کریں، تکرار کریں، بحث کریں، فقل، تو بس آپ یہ کہیے اسلمت وجهي لله، میں نے تو اپنے وجود کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. دیکھیں کس کے مقابلے میں بات کہی جا رہی ہے، اللہ وہ حقیقت ہے جو اتنی روشن ہے، اتنی ثابت ہے کہ نہ اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے. اسے صرف اس کلام میں کتنی عظمت ہے، اس کلام میں کتنا رعب ہے، کتنی ہیبت ہے، کتنی تاثیر ہے، بس آپ اتنا کہہ دیجئے جواب میں، جب یہ آپ سے احتجاج کریں، وقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، میں نے اور میرے ساتھیوں نے جنہوں نے میری پیروی کی ہے انہوں نے تو خود سپردگی اختیار کر لی اللہ کے سامنے. بس یہ کہہ دیا، اللہ اتنی روشن حقیقت ہے تب نہ کہی جا رہی ہے بات، ہے تب کہی جا رہی ہے، ہم نے خود وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور یہ کہیے جن لوگوں کو کتاب دی ہے ہم نے اور جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں اتری امی ہیں ان سے بھی یہ کہیے کیا تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی بس گفتگو میں نے سر تسلیم خم کر دیا تم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا اگر وہ بھی سر تسلیم خم کر دے تو بس ہدایت پا گئے اور اگر وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے تو پھر آپ پر تبلیغ کرنے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اتنی سادہ بات کسی تشدد کی ضرورت نہیں ہے نہ لہجہ بگاڑنے کی ضرورت ہے نہ بد دعا کرنے کی ضرورت ہے تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے تلوار اٹھانا تو بہت دور کی بات ایک روشن حقیقت کا کوئی انکار کرے وہ دن ہے یہ دن ہے آفتاب نکل چکا ہے اب میں کسی صاحب سے کہوں کہ جناب یہ دن ہے وہ کہیں میں اتنی تسلیم کرتا دن ہے ثابت کیجئے کہ دن ثابت کیجئے منطقی طور پہ ثابت کیجئے مجھے لاجیکل سرٹینٹی چاہیے آپ کے آرگومنٹ میں مجھے میتھمیٹیکل سرٹینٹی چاہیے آپ کے آرگومنٹ میں کہ اس وقت دن آئے تو اس کا جواب بس اتنا سا کافی ہے کہ دیکھیے یہ دن ہے میں نے مان لیا ہے آپ کا دل چاہے مانے آپ کا دل نہ چاہے نہ مانے یہ سورج ہے سامنے آپ کا دل چاہے نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے دل نہ چاہے نہ دیکھیے اتنی سی بات ان کو رسوا کر دینے کے لیے کافی ہے جو غرور دانش میں مبتلا ہوں ان سے بھی بڑے تواضع سے گفتگو کرنی چاہیے غرور علم میں کوئی مبتلا ہو فریب کاری کر رہا ہو تو بھی تواضع سے بات کرنی چاہیے بعض مواقع ایسے ہیں جہاں خود معلم اخلاق الہیہ نے تعلیم فرمایا ہے التواضع مع المتواضعین عبادہ والتکبر مع المتکبرین عبادہ خاکساروں کے ساتھ خاکساری سے پیش آنا عبادت ہے اور متکبروں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے تو اگر کبھی کوئی خلق مجسم کسی سے منہ پھیر لے تو وہ بدخلقی نہیں عبادت ہے وہ رسول جو مہمانوں کے لیے اپنی رضا فرش کر دیتا ہو وہ کسی کو بزم سے ہٹا دے تو عبادت لیکن بہرحال یہ ہے قرآن کی منطق اور اس سے سادہ جملے نہیں ہیں مفسرین نے ان چھوٹے چھوٹے فقروں کو جس طرح ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کے ساتھ منطقی اسلوب ہے استدلال کے ساتھ جس طرح اس کی تفسیر کی ہے وہ ظاہر کے اہل علم کے ساتھ گفتگو جب ہوگی تو وہ باتیں سامنے آئیں گی اہل علم مستحضر ہیں ان کے سامنے ہیں وہ چیزیں آئے اور ذرا گفتگو آگے بڑھتی ہے انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ سنوری ہیں آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ہم ان کے سامنے اپنی نشانیاں پیش کریں گے آفاق میں، اس فضائے کائنات میں، ان کے سامنے، ان کے ذہن کے خارج میں، ان کی آنکھوں کے سامنے ہم پیش کریں گے اپنی نشانیاں، اور ان کے نفوس میں پیش کریں گے اپنی نشانیاں کہ یہ حق ہے، یعنی توحید حق ہے، حقیقت ہے، نبوت حق ہے، حقیقت ہے، وحی حق ہے، حقیقت ہے، آخرت حق ہے، حقیقت ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر شے پر گواہ اور نگراں ہے؟ یہ چھوٹا سا جملہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اس میں پورا فلسفیانہ استدلال موجود ہے. ہر ہر شے پر تمہارا رب حاضر و ناظر ہے، گواہ ہے. یہ لفظ، ایک لفظ شہید میں اس ایک لفظ کا ترجمہ ایک لفظ سے کیا ہی نہیں جا سکتا. لفظ شہید معلوم ہے کہ فعیل جو ہے وہ کبھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں. دونوں معنی میں ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، دونوں معنی میں دلائل سامنے آئے، دونوں حیثیتوں سے دلائل سامنے آئے. اب یہ دلائل پیش کی، آیتیں پیش کی، میٹیریل ایویڈنس، مادی ثبوت، مادی شاہد. اس پوری کائنات کو پروردگار کہتا ہے، پوری کائنات ہمارے وجود کی دلیل ہے، ہے یا نہیں؟ سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے، روز پڑھنا چاہیے آپ حضرات کو. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت 12 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے. غور سے سنا آپ نے، اور ہمارا توہم میں مبتلا، جہالت میں مبتلا، ضعیف الاعتقادی میں مبتلا معاشرہ معلوم ہے کہاں گرا ہوا ہے. ایک صاحب تشریف لائے، مولانا صاحب مجھے میرے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، کوئی دعا، مولویوں کا کام تو بس دعا تعویذ سیکھنا رہ گئے. میں دعا تعویذ کی اہانت نہیں کر رہا ہوں، دعا تو وسیلہ شناخت کے باری تعالیٰ ہے، دعا تو وہ دروازہ ہے جو ہمیشہ پروردگار نے مناجات کے لیے کھول رکھا ہے. میرے بندے جب چاہیں اس سے گفتگو کریں، دعا خود دلیل وجود باری تعالیٰ ہے. وہ اپنی جگہ تعویذ میں اثر ہوتا ہے، مگر جو مشغلہ رہ گیا ہے، جب کوئی چیز مشغلہ بن جائے اور تجارت بن جائے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. پورا دین ہی تجارت بن چکا ہے، اتجار بالدین ہو رہا ہے، دین کے ذریعے سے، دین کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا ہے. دوبارہ وہ یہ پریشانی وہ پریشانی، میں نے ان کی بہت سی پریشانیاں سن لی، کوئی ایسی نہیں تھی جو نہ ہو ان کو پریشانی. یہ میں سخن گزرانے والی مثال دینے کے لیے کبھی کبھی لوگ باتیں برائے مثال کہتے ہیں، میں برائے مثال نہیں، حقیقی اولاد انہیں نہیں تھی، رزق و روزی سے وہ پریشان تھے، دشمن اتنے تھے کہ خوف بہت تھا، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا آپ نماز صبح اول وقت پڑھا کریں، اس کے بعد فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں بیٹھے رہیے، ذکر خدا کیجیے، اور سورہ یاسین ضرور پڑھیے. روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیے. جناب جیسے ہی میں نے سورہ یاسین کا نام لیا ان کا چہرہ زرد ہو گیا. میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا خیریت؟ یعنی حضور میں تو آپ سے مشکلات کا حل تلاش کرنے کو. میں نے کہا تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا وہ سورہ یاسین تو. میں نے کہا تو کیا؟ اور تو کے آگے لفظ نہیں نکل رہا تھا ان کو. مطلب یہ کہ سورہ یاسین تو بس مرنے کے وقت پڑھی جاتی. یہ ہے معاشرے کی ضعیف الاعتقاد, یہ ہے جہالت, یہ ہے جہالت, یہ ہے ضعیف الاعتقادی, یہ ہے توہم. اسلام اس توہم پر مبنی نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ تو میں عرض کر چکا ہوں, کیا دو رہا ہوں کہ موت تو پیار کرنے کی چیز ہے. موت سے وحشت نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ بات سمجھے گا کون؟ وہی جو اس امام کا دامن تھامے ہوئے ہو, جو یہ کہتا ہو کہ موت سے تو میں ایسے مانوس ہوں کہ جیسے بچہ شیر مادر سے مانوس ہوں. یہ جملہ بھی تاریخ میں اور تاریخ ادب میں کسی اور کے نام سے نہیں لکھا ہوا ہے. یہ جملہ بھی تلمیذ رسول, طبیب رسول, جان رسول. رسول کی باتیں تو بہت بلند ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے رسول کے حوالے کم سننے میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قطعاً غلط الزام ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کے حوالے میں برابر دیتا ہوں, اکثر دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول کے صدقے میں, خدا بھی ہمارے پاس ہے تو رسول کے صدقے میں. محمد رسول اللہ, رسول اللہ ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی نعمت ہمیں. مگر ان کا ایک شاگرد ایسا ہے جس کی باتیں اتنی ہیں وہی ختم نہیں ہوتی, تو رسول کی شروع کہاں سے ہے؟ ایک جملہ سن لیجئے اسی امام موحدین کا, مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے. سنا؟ موت خود ہماری محافظ ہے. جب موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے, موت آئے گی تو آئے گی, اور نہیں مقدر ہے تو کوئی کچھ بھی چاہے, کوئی مارنا چاہے یا کوئی مرنا چاہے, نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی مر سکتا ہے. بس آیا وہ جیتا رہے گا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن جہالت معاشرے کی کیا ہے, وہم پرستی کیا ہے؟ سورہ یاسین کا نام سن کر چہرہ زرد ہو گیا. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سورہ مبارک یاسین کی برکت ہے. دیکھ لیجئے گا روایات میں یہ انسان کی حفاظت اس طرح کرتی ہے کہ جیسے کسی رزمگاہ میں کسی مجاہد یا کسی سپاہی کی حفاظت زرہ کرتی ہے, زرہ کی طرح. اور زرہ کی مثال بہت ہی چھوٹی مثال ہے. زرہ کی حفاظتیں کم ہیں, سورہ مبارکہ یاسین کی برکتیں کہیں زیادہ ہیں, اس کی حفاظت میں کہیں زیادہ. اس سورہ مبارکہ میں قلب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کی طرف متوجہ کیا ہے. وَآیَتٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, یہ مردہ زمین, یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ رات و آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، یہ رات یہ بھی نشانی ہے، مکانی حوالے زمانی حوالے اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کائنات کو بار بار خدا نے پیش کیا ہے کہ یہ پوری کائنات دلیل ہے ہمارے وجود کی. ان تمام آیات قرآنیہ کو پڑھتے چلے جائیں اور پھر وہی جو کل میں نے جملہ دہرایا تھا کہ اس تمام آیات کا خلاصہ وہ چھوٹا سا جملہ ہے جو علی بن ابی طالب نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان مخلوق کو دیکھتا ہے اور خالق کا انکار ہے. اللہ یہ آخری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے، ان نبی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. جب انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے کائنات کا، یاد خدا کے ساتھ، جستجو خدا کے ساتھ، تو خود اس کے اوپر حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں اور اس کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، پروردگار تو نے یہ کائنات باطل خلق نہیں کی. یہاں ٹھہر جائیے، کیونکہ صرف آیتیں سنا دینے اور اس کا ترجمہ کر دینے سے کچھ وہ طبیعتیں مطمئن نہیں ہوتی جو یونانی فکر و فلسفے سے متاثر چلی آ رہی ہیں، جو روایتی علم کلام سے متاثر چلی آ رہی ہیں. تو جناب والا، بعض مفکرین نے یہ فرمایا کہ وجود باری تعالی پر جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ سب سمٹ کر تین قسموں میں آ جاتی ہیں، تین قسموں. اس سے بھی پہلے ایک علمی تسلسل کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیے، علم کلام جو عقائد سے بحث کرتا ہے اس کا اسلوب کیا ہے، اپروچ کیا ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ٹریڈیشنل ہے، جو ڈسپلن بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہہ کرتے ہیں کہ آیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. یہ پہلی بحث ہوتی ہے. جب وجود باری تعالی کو ثابت کر لیتے ہیں کہ نہیں خالق ہے، پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خالق ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے باقی اوصاف و صفات پہ بحث ہوتی ہے. علم کلام کا متن جو ہے وہ اسی طرح چلا رہا ہے. اب یہ جو دلائل ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ لاکھوں کروڑوں بے شمار دلائل ہیں وجود باری تعالیٰ پر. انکار باری تعالیٰ پر صرف ایک دلیل ہے، اگر اسے دلیل کہیے، جہالت. اچھا، یہ جو دلیلیں ہیں ان کو سمیٹ کر کیا کہتے ہیں دانشور حضرات؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک خصوصی بحث ہے جو ایک صاحب نے چھڑی ہے. ایک ہے کاسمولوجیکل ایویڈنس، ایک ہے ٹیلیولوجیکل ایویڈنس، اور ایک ہے آنٹولوجیکل ایویڈنس. کہتے تمام ان تینوں میں سمٹ کے آ جاتے ہیں. کونیاتی دلیل، دلیل غائی، دلیل وجودی، جتنی دلیلیں ہیں سمٹ کے ان تین میں آ جاتی ہیں. حالانکہ بے شمار اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، بے شمار تعبیرات ہیں، بے شمار دلائل. اس کے بعد اس مفکر نے ان تینوں دلیلوں پر تنقید شروع کی، اور تنقید کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچایا کہ کہا یہ تمام دلیلیں بیکار ہیں، ان سے تو خدا ثابت نہیں ہوتا. اچھا، مغالطہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نقطے کی غلط ہی تعبیر کی جائے اور پھر اس تعبیر پر اعتراضات وارد کیے جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے. کسی چیز کی غلط تقریر کیجیے، غلط تعبیر کیجیے، اس کی تشریح ہی غلط کیجیے، جو پوائنٹ ہے اسے غلط طور پر ایکسپلین کیا آپ نے، لفظ غلط استعمال کی، اور پھر اس پر اعتراضات شروع کیے. تو ہو جائے گی نا مشکل. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ واقعاً تعبیر بھی صحیح ہے یا نہیں. آپ جو نقطہ پیش کر رہے ہیں وہ نقطہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو وہ نقطہ صحیح طور پر پیش کیا گیا یا نہیں. اب یہ جسے کہتے ہیں کاسمولوجیکل ایویڈنس یعنی کونیاتی دلیل، وہ علت و معلول پر مبنی دلیل ہے، قانون علت و معلول کاز اینڈ افیکٹ کے قانون پر مبنی ہے. کل اسی کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے کہ ہم اگر یہ غور کریں یہ کائنات جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مصنوع ہے یا لا مصنوع، یہ مخلوق ہے یا لا مخلوق. خالق تو بہرحال نہیں ہے، آپ میں سے کسی نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے. اس چیز نے، یہ جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس دستگاہ کو کسی نے بنایا ہے یا یہ یوں ہی بنی ہوئی بنی بنائی ہے؟ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بنائی گئی ہے، خود سے تو نہیں بنی ہوئی ہے. اب یہ دلائل، یہ کیریکٹرسٹکس جو اس کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ خود سے بنی ہوئی نہیں ہے ہمیشہ سے اسی طرح، وہ بہت سی ہو سکتی ہیں. اس کی ساخت، اس کے اندر مقصدیت کا پایا جانا، اس مقصد کا اس ممبر سے جڑا ہوا ہونا، یہ ادھر کیوں جھکا ہوا نہیں ہے، ادھر کیوں جھکا ہوا ہے؟ نہیں، ادھر اس لیے جھکا ہوا ہے کہ یہاں پر ذاکر بیٹھے گا، خطیب بیٹھے گا، یہاں سے اس کی آواز کو دور تک پہنچانا ہے، مجمع کی آواز کو نہیں پہنچانا ہے. غور کریں اس کی ساخت، اس کی جہت، اس کی غرض و غایت، ہر چیز بتاتی ہے کہ یہ چیز مخلوق ہے، مصنوع ہے، بنائی گئی ہے. تو بس بحث یہی ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات مصنوع ہے یا لا مصنوع، مخلوق ہے یا لا مخلوق. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مصنوع ہے تو کوئی صانع ہوگا، مخلوق ہے تو کوئی خالق ہوگا. آج تک یہ ثابت نہ ہو سکا کہ یہ کائنات لا مصنوع ہے. آج تک لا مصنوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، مصنوع ہونے پر ہر ذرہ دوسرے ذرے سے ایسا ربط رکھتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی ربط پیدا کرنے والا ہے. ورنہ اگر کوئی ربط پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو خود سے ہم ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہو سکتے تھے. ہر جز کائنات کا، سورج کہاں ہے، زمین کہاں ہے، چاند بیچ میں ہے، نہ ادھر آتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، ستارے سیارے بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. وہ نہ اپنی جگہ سے ذرا ادھر ہو سکتے ہیں نہ ذرا ادھر ہو سکتے ہیں. کس کے دست قدرت نے ان کو ان جگہوں پر رکھا ہے؟ کون سی وہ رسیاں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر انہیں اپنی جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ اب ذہن بشری اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ قوتیں آئین آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر ہوتی ہیں. کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ کسی فزکس کے پروفیسر جی کہے کہ صاحب وہ باقی سب چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن جس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ویک نیوکلیئر فورس ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی مجھے، میری آنکھیں کمزور ہو گئیں دیکھتے دیکھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈنے سے. وہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ کہے گا بھائی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہو. وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. گریویٹی ہے یا نہیں ہے؟
ہے.
ان آنکھوں سے نظر آ سکتی ہے؟ ان آنکھوں سے زمین نظر آتی ہے. ان آنکھوں پہ زمین پر گرتا ہوا سیب نظر آتا ہے. ان آنکھوں سے اور بہت کچھ نظر آتا ہے. ان آنکھوں سے ہمارا وجود اس زمین پر کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم اس زمین پر کھڑے ہوئے اس لیے ہیں صحیح سلامت سیدھے، اس لیے کہ کوئی فورس ہے. یہ تمام آثار بتاتے ہیں کہ یہ فورس ہے. کیسا بددیانت ہے وہ ذہن جو زمین کی قوت نادیدہ کا اعتراف کرتا ہے. قوت نابینا کو صرف اس لیے انکار کرتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتی. اشارہ سے نہیں نظر آتا خدا، اس کی آواز ہمیں ان کانوں سے نظر سنائی نہیں دیتی. لیکن پھر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس میں ایک مثال ایکسپلین کرتے کرتے وقت نکل گیا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان ہستیوں کا جنہیں اللہ نے اپنی مکمل نشانی بنا کے بھیجا. یہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے. اچھا جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کی بھی بیچاری عقل، بیچاری عقل عجیب تفاوت کا شکار ہے، عجیب تحافظ کا شکار ہے. ہر ذرے کو اللہ کی نشانی مان لیتے ہیں. ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، پیڑ اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے. اور وہ جس کی دعا سے سورج پلٹ آئے، وہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ جس کے فیض و کرم سے ذرے کو زبان مل جائے، وہ ہمارے ہی جیسے ہیں. ابھی بحث آئے گی کہ ہمارے جیسے یہ توہم ہے یا حقیقت، مغالطہ ہے یا حقیقت، اور ہمارا یہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے نہیں، وہ خدا جیسے ہیں. خدا نہیں ہے مگر خدا جیسے ہیں، خدا نے بنایا ہے ان کو اپنا جیسا. کہنا بھی ٹیسٹ کریں گے، فلاسفیکل ٹیسٹ، سائنٹیفک ٹیسٹ پرکھیں گے، توہم ہے یا حقیقت. اپنی بات بھی پرکھیں گے، توہم ہے یا حقیقت. توہم ہے یا حقیقت، مگر اتنا ثابت ہے کہ خدا ملا ہم کو انہی سے. خدا ملا تو انہی سے، اور جنہیں اب تک نہیں ملا ہے انہیں بھی ملے گا تو انہی سے. محمد یا محمد کے گھرانے سے ملے گا، اور کہیں سے خدا نہیں ملے گا. ہے ہر جگہ خدا، ہے ہر ایک کے پاس خدا، ہر ایک کے ساتھ خدا، مگر ہر ایک کے ذریعے سے مل نہیں سکتا. اس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے ملنا ہو تو محمد کو وسیلہ بناؤ. یہ تمام باتیں کوئی کہتا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں حقیقت ہے یا نہیں، اسے ٹیسٹ کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، بالکل بحث کریں گے. اگر ہم غلط ثابت ہو گئے دست بردار ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے آپ کے سامنے، ہم نہیں مانیں گے. مگر اگر ثابت ہو گیا کہ غلط ہے، اگر ثابت ہو گیا کہ غلط ہے، ابھی تک تو ثابت ہوا نہیں. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے محمد کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑھیے. اب مسلمانوں کی مشکل کیا ہے؟ دنیا کو محمد کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ کسی کو لیجیے تو کوئی لیجیے، جز نہ لیجیے. وہ تھوڑا سا محمد لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا نہیں لینا چاہتے ہیں. یہ مشکل ہے. میں کیا کروں، باتیں بہت سی ہیں جو کہنے کی ہیں مگر وقت مختصر ہوتا ہے. اور یہ سب مشکلات پیش کیوں آتی ہیں؟ اب ایک جملہ کہوں، کیوں مشکلیں پیش آتی ہیں؟ اتنی باتیں دو دو چار کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، یا سمجھ میں آتی ہے تو انسان اعتراف نہیں کرتا. مشکل کیا ہے؟ کسی بیماری کو سمجھنے کے لیے بہت سے تعبیرات وہاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اس وقت مجلس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اور موضوع کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہوئے اور وقت کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہوئے بیان کو سمیٹنے سے پھر جملہ سنانا چاہتا ہوں. کس کا جملہ ہے وہ؟ وہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت سید الشہداء امام حسین، سبط رسول، فرزند رسول، چھوٹا سا جملہ ہے. اس جملے کو سونے کے حرفوں سے لکھ کے اپنے گھروں میں لگائیے گا، محرابوں میں لگائیے گا، ممبروں پہ لگائیے گا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل مکمل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہ حق کی پیروی کرے. عقل حق کی پیروی سے مکمل ہوتی ہے. عقل کا ارتقاء تبھی ممکن ہے جب عقل حق کی حقیقت کی پیروی کرے. توجہ ہے، سمجھیے اس کو، سمجھیے اس کو. اسٹوڈینٹس کے لیے ایک ذرا سی تشریح کر دوں. ہمیں جینے کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا چاہیے، صرف فزیکلی نہیں، انٹلیکچولی بھی فٹ رہنا چاہیے. ہمارا جسم اور ہماری روح، ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ، دونوں فٹ رہنا چاہیے. فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایکسرسائز، جسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ جسم درست رہے. اس کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں کرتا نا آپ. اور جیسے جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ایک خاص مناسبت کے ساتھ، خاص اصول کی پیروی کرتے ہوئے، ہمارا جسم صحیح سالم رہتا ہے. عقل کی ترقی کے لیے بھی کوئی ایکسرسائز ہے؟ ہونی چاہیے نا. عقل کی ترقی اور عقل کی صحت کو باقی رکھنے کے لیے جو ایکسرسائز ہے وہ یہی ہے، جن حقیقتوں کو حقیقتیں سمجھتے ہو، حق کو حق سمجھتے ہو، حق کی پیروی کرتے چلے جاؤ تو عقل صحت مند رہے گی. عقل کی ایکسرسائز یہی ہے کہ حق کی پیروی کرے. حق کی پیروی کرے، حق کی پیروی کرے گی تو عقل نشو و نما پائے گی، ترقی کرے گی، کمال کے درجے تک پہنچے گی. لا یکمل العقل الا باتباع الحق. ممکن نہیں ہے کہ عقل صحت مند رہے اور کمال کے درجے تک پہنچ جائے مگر یہ کہ بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ایکسرسائز ہے اس کے لیے، حق کی پیروی کرنا. پھر یاد رکھیے گا میری وہ پہلی بات کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں حق کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں؟ حوصلہ نہیں ہے پیروی کا. پیروی کا حوصلہ نہیں ہے. حق کو مان لیں گے تو حق کے پیچھے چلنا پڑے گا، حق کو مان لیں گے تو حق کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ حق ہی نہ مانیں. انٹلیکچوئل ایشوز سے لے کر پولیٹیکل ایشوز تک، سوشل ایشوز تک، اکنامیکل ایشوز تک، دنیا میں یہی ہے. خود حقوق بشری کا راگ الاپنے والے پوری پوری قومیتوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے صرف اس لیے کہ تسلیم کر لیں گے تو ادا کرنا پڑے گا. فلسطینیوں کا مثلا کوئی حق نہیں ہے، حق ہے تو اب تک مبہم ہے، پتا نہیں ہے زمین ان کی ہے کہ نہیں، پتا نہیں ہے ملک ان کا ہے کہ نہیں. غاصب کا حق مسلم ہے. اب ہم کیا کریں؟ یہ باہر کا بھی جھگڑا ہے، گھر کے اندر کا بھی جھگڑا ہے. اور جس کی چیز غصب ہوئی ہے ابھی تک 50-60 برس گزر گئے، حقوق طے نہیں ہو پا رہے. ان بیچاروں کو جینے کا حق ہے کہ نہیں، سانس لینے کا حق ہے کہ نہیں، دوا کا حق ہے یا نہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت کا نشو نما کا حق ہے یا نہیں. اور ہمارے یہاں حق ہی ماننے کے لیے تیار نہیں. مان لیں گے تو پیروی کرنی پڑے. دنیا میں تقریباً 99% ملحدین وہ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے وہ ہیں، اعتراف نہ کرنے والے وہ ہیں، جو جانتے ہیں کہ خدا ہے مگر خدا کے احکام کی پیروی کا حوصلہ نہیں رکھتے. اور جب انسان پیروی کا حوصلہ پیدا کر لے تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ پیروی کرنے سے عبد نہیں بنتا، حر بن جاتا ہے. حق کی پیروی سے، حق کی بندگی سے جو حریت نصیب ہوتی ہے، دونوں جہان کی حریت ہوتی ہے. کوئی حق کی پیروی کر کے تو دیکھے، حق کی پیروی کر کے دیکھے کوئی. کہیں اور مثال ملے یا نہ ملے مگر یہ بھی ہمیں تاریخ کربلا میں ملتی ہے مثال. اسی لیے کربلا بھی ہماری ضرورت ہے. کربلا کی اسٹڈی، کربلا کا مطالعہ، کربلا کا ذکر، کربلا کا تذکرہ ضروری ہے اہل اللہ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے. ایک شخص نے حق کی پیروی کی، بندگی کی بندگی، سند کیا ملی؟ تو تو دونوں جہان کا حر ہے، حر یعنی آزاد، حر یعنی آزاد. بتا دیں محرم ہے، وقت گزر گیا ہے، ذکر بیان کے لیے اب میرے پاس کچھ وقت بچا نہیں ہے، مگر آپ حضرات کے لیے بیان کرنا ضروری تھوڑی ہے. آپ کے لیے تو بس نام لینا کافی ہے. کتنی جلدی محرم آتا ہے اور کتنی جلدی گزر جاتا ہے. خدا کی قسم یہ 10 دن ہمیں پورے سال بھر کی روحانی طاقت دے کے گزر. تین محرم کو سزا خانے کی روایت کے مطابق عموماً حضرت حر کا تذکرہ ہوتا ہے. کون حر؟ وہی جس نے تحور کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی اپنی قوت کا بیجا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین کے سجدے راہ ہو گیا. مگر مؤدب گھرانے سے تھا, ماں باپ نے تربیت اچھی دی تھی اور حسین کی معرفت بھی رکھتا تھا. اور کیسی معرفت رکھتا تھا, کیسی معرفت رکھتا تھا, جب آقا نے کہا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں ہے, تو معلوم ہے کیا کہا؟ سر جھکا کے یہ کہا, آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں بھی اسے ایسا ہی جواب دیتا, مگر آپ کی والدہ گرامی فاطمہ زہرا بنت رسول, یہ اسی معرفت کا اظہار ہو رہا تھا. پہلا بنت رسول اس سخت گفتگو کے بعد بھی البتہ حسین کی ضیافت بھی یاد ہوگی آپ. یہ سب باتیں تو بعد میں ہوئی ہیں, سب سے پہلے جب حر اپنے رسالے کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں تو دشمن کی حیثیت سے آئے تھے, سد راہ ہونے کے لیے آئے تھے. لیکن حسین نے پہلے کیا کہا, سب باتیں بعد میں ہوں گی. کون کہتا ہے اسلام بزور شمشیر پھیلا, سب باتیں بعد میں ہوں گی. گلے کاٹنے کے لیے آئے ہو بعد میں کاٹ لینا, مگر ابھی تم پیاسے نہ مر جاؤ. اپنے اصحاب سے اپنے عزیزوں سے کہا یہ پیاسے ہیں دیکھو انہیں پانی پلاؤ. سب کو پانی پلایا گیا, ان کے گھوڑوں تک کو سیراب کیا گیا. ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں پیاس کی شدت سے ایسی دھند تھی, حواس بجا نہ تھے, پلانے والا مجھے پانی پلا رہا تھا لیکن وہ زمین پہ گر رہا تھا, مجھ سے پیا نہیں جا رہا تھا, تو سرکار سید الشہداء خود اٹھے, حسین خود اپنی جگہ سے اٹھے, اس کے قریب آئے اور چلو سے پانی اسے پلایا, مشک کا دہانہ اس کے دہن تک لے گئے. اللہ میں کبھی بھول نہیں سکتا, میں نے سب کو سیراب کیا. اور اس کے بعد گفتگو ہوئی, اس کے بعد جب مصلی بچھا نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے پوچھا کہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ نماز پڑھے گا؟ کیا جواب دیا؟ نہیں فرزند رسول, آپ نماز پڑھائیں, ہم آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ اتباع حق, یہ اتباع حق کی پہلی مثال ہے, بارز مثال. حق کی پیروی ذرا بھی کرے انسان تو حق اس کی خود دستگیری کرتا ہے. پھر یہی ہو رہا ہے, نماز پڑھنے کے باوجود بہرحال مامور تھا, مجبور تھا, ملازم تھا ظالم و جابر حکومت کا, باطل طاغوت کا. اس لیے امام کو لے گیا, کوفے کی سمت لے جانا چاہتا تھا, امام کربلا کی سمت جانا چاہتے تھے. کامیاب کون ہوا؟ امام کامیاب. کربلا تک پہنچے, کل میں ذکر کر چکا ہوں, کربلا پہنچ گئے. دو محرم کو کربلا پہنچے اور دو سے لے کر نو محرم تک حر اسی لشکر میں ہے. توجہ ہے, حر اسی لشکر میں. مگر نو کا دن جب گزر گیا رات آئی تو حر کے مزاج میں تبدیلی آ گئی. کہتے ہیں کہ حر کے خیمے میں جب کھانا چن لیا گیا رات کا تو اس کا غلام آیا اور کہا کہ کھانا چن لیا گیا ہے, اس نے کوئی توجہ نہیں کی. اور جب بیٹا آیا تو دیکھا کہ عجیب کیفیت ہے باپ کی, چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, نگاہیں کسی اور طرف ہیں, بیٹا قریب آیا کہا بابا کھانا تناول کروانا ہے. کہا بیٹے میں کچھ سن رہا ہوں, کیا تم بھی سن رہے ہو؟ اس جوان بیٹے نے باپ کی نگاہیں دیکھی کدھر ہیں اور سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں. خور کا بیٹا تھا, کہا میں سن رہا ہوں. کہا کیا سن رہے ہو؟ کہا حسین کے خیمے سے آل آتا شل آتا. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا, ہمیں سیراب کیا تھا اور جن کے مقام و مرتبے سے ہم واقف ہیں, وہ بھوکے رہیں, وہ پیاسے رہیں, وہ تڑپتے رہیں اور ہم آسودہ ہو جائیں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. رات بے چینی کے ساتھ گزاری ہو رہے ہیں. بس میں تفصیلات نہیں پڑھ سکتا, وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. رات گزاری بے چینی سے, صبح نمودار ہوئی اور صبح آنے کے بعد ہر نے پسر نحس سے پوچھا کہ کیا واقعاً حسین سے جنگ کرو گے؟ اور جب جواب ملا کہ ہاں حسین سے ایسی یادگار جنگ کروں گا کہ تاریخ میں یادگار رہ جائے گی, بس ہر نے اپنا رخ موڑ دیا اور خیام حسینی کی طرف آئے. کیا روب تھا ہر کی شخصیت میں, اس وقت کسی کی مجال نہ تھی جو ہر کے سجدے راہ ہو جاتا. بس دو تین جملے عرض کروں گا. ہر آئے, ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا بھی ہے, غلام بھی ہے. کہتے ہر تنہا نہیں آئے, چند افراد کے ساتھ آئے. بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے قریب پہنچنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا, سر نے اڑا لیا. حسین مظلوم کے پاس آئے اور کہا یبن رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا میرے لیے کوئی نجات کی سبیل ہے؟ میں بہت شرمندہ ہوں, بہت نادم ہوں, بہت گستاخی کی, بڑی بھول ہوئی, بڑی خطا ہوئی. اللہ حسین کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. حسین نے کہا گویا میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں, اور یوں سر جھکا کے نہ بیٹھو, مجھے شرمندہ نہ کرو, اٹھ جاؤ. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اور تم آزاد ہو, اس دنیا میں بھی آزاد, اس دنیا میں بھی آزاد. بس ایک جملہ ہے جو میں نے آج تک نہیں پڑھا ہے, کہیں اس وقت پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت کتاب میں دیکھی اس لیے پڑھ رہا ہوں. خور نے اتنے پہ اکتفا نہیں کی. جب آقا سے معافی مانگ چکا ہو تو ہور نے ایک مرتبہ کہا آقا ایک اجازت اور دے دیں, اتنی اجازت دے دیں کہ مخدرات عصمت کے خیمے کے پاس جا کر میں بلند آواز سے ان سے معافی مانگ لوں. امام نے اجازت دی, ہور پہنچے اور کہا نبی دادیوں میری سہدانیوں مجھے معاف کر دو, مجھ سے بڑی خطا ہوئی, یہ گناہگار میں ہوں, میری وجہ سے بچے بھی لگ رہے ہیں. کہتے جب ہور نے بیویوں کے خیمے کے پاس جا کے معافی مانگی, خیمے سے شور گریا بلند ہوا. دیر گزر گئی تو بیویوں کی طرف سے قنیز باہر آئی اور اس نے کہا خدا تجھے بخشے. اب
اور پلٹ کے آئے باپ نا آخری احساس کر رہا ہوں اور پلٹ کے آئے اور نے کہا آقا بدر جنگ و جہاد کی اجازت دیجیے. حسین نے تعامل کرنا چاہا مگر حرمت ہو گئے اجازت دی اور نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں بھیجا. بیٹا گیا بے پناہ جنگ کی اور ایک مرتبہ جب بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اور سر کو آواز دی اور بے پناہ سورج کے ساتھ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا. جب پہنچا بیٹا حسین پہلے موجود. جب گیا پسند رسول غلاموں کے ساتھ یہ سلوک حسین نے کہا اور ارے بڑھاپے میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے. یہ وہ حسین ہے جو روزے عاشورا کبھی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے کبھی اصغر کا لاشا کبھی اون محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضوان بقضائه و تسلیما لامره. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن فرما. پروردگار ہمارے ہاتھوں سے دامن ختم نبوت کبھی نہ چھوٹے. پروردگار ہم ہمیشہ وابستگان آل محمد میں شمار ہوتے رہیں. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال لے. معبود بشریت کو کربلا کی معرفت عطا فرما. پروردگار ہمارے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم لہرا دے.